بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فردیگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں تمام تر خامیوں کوتاہیوں کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت جیسی نعمت نصیب فرمائی، ان کے اس فرش پہ بیٹھنا نصیب فرمایا، اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے راستے کو طے کرنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی زیارت سے منور فرمائے، قیامت کے دن کی شفاعت نصیب فرمائے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ فردیگر عالم نے دین مبین کو کائنات کے بقات کے آخری مراحل تک کے لیے دین کامل قرار دیا ہے، اس کے بعد کسی دین نے غور نہیں آنا ہے، اور دین کامل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین کامل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے بعد کسی اور دین کا کوئی امکان نہیں ہے، ناقص آ نہیں سکتا، کامل کے بعد دوبارہ کامل بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کامل سے بڑھ کر کوئی اور تصور میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دین آخری دین قرار پائے گا. اگر یہ دین آخری دین قرار پاتا ہے تو پھر بہت سارے اور سوالات آتے ہیں، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ دین جو 1400 سال پہلے صحراؤں میں آیا تھا، مدینہ جیسے شہر کے اندر جو ڈھنگ سے ایک شہر بھی نہیں تھا، حتیٰ اس زمانے کی تعبیرات کے اندر بھی شہر نہیں تھا، تو جو ایسی ایک ثقافت کے اندر آنے والا دین ہے، وہ آج کے جو ماڈرنائزڈ کلچر ہے اور پوسٹ ماڈرنزم جس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں، اس میں یہ دین کیسے کارآمد ہو سکتا ہے؟ اور ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت تک کتنی صدیاں اور باقی ہیں، ابھی تو ہم نے 1400 سال کا حشر دیکھا، 1400 سال میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب اگر کوئی مدینہ کی سوسائٹی سے، معاشرے سے اس زمانے کا مقایسہ کرے تو سوائے ان چند چیزوں کو جن کو ہم نے زبردستی بچا کے رکھا ہے اور تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تبھی کچھ تبدیل ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ دین بچتا کیسے ہے، یعنی دین اس دور میں آنے والا دین آج کے دور میں کام کیسے آتا ہے، جبکہ ثقافت کا فرق جو ہے وہ زمین آسمان کا ہے، کمیونیکیشن کا بھی فرق ہے، ٹرانسپورٹیشن کا بھی فرق ہے، تمام مینس ٹیکنالوجی سب کا فرق ہے، کام کیسے آتا ہے پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ اگر نظریاتی طور پہ کام آ بھی سکتا ہے تو آج لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کون ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس نے دین کو نہیں سنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، مسلمان ملک ہونے کے ناطے بچوں کو ابتدائی تعلیم سے اسلامیات تو پڑھنی ہے، اور اس اسلامیات کو بھی اگر آج میں دہراتا ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ بچپنے میں پرائمری اسکول میں سیکنڈری اسکول کے اندر اسلامیات سے کیا کچھ پڑھا, تو مجھے یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر صرف پرائمری اسکول کی کتاب پر ہی عمل ہو جائے تو صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی, ہمیں بہت زیادہ پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً پرائمری اسکول کی کتابوں میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے, ایثار, فداکاری, ہمدردی, ہمسائے کے حقوق, اللہ کی بندگی, یہ سب پرائمری اسکول کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے. تو بعض اوقات یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم کچھ نہ کرتے اپنے ہی معاشرے کی پرائمری اسکول کی دین کی کتاب پر بھی عمل کر لیتے تو ہمارے معاشرے کی صورتحال کافی بہتر ہو جاتی. تو اب ایک طرف تو یہ سوال ہے کہ دین کام کیسے آتا ہے, دوسری طرف سے یہ سوال ہے کہ نظریاتی طور پہ تو کام آتا ہے, عملاً کام آ کیوں نہیں رہا ہے, کوئی تبدیلی کیوں نہیں کر رہا. بس یہ دو سوال آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے, ان کے جواب کے ساتھ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی جو سب سے بڑی خوبی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دین کام آئے گا, قیامت تک کام آئے گا, وہ یہ ہے کہ دین میں کئی حصے ہیں تعلیمات کے, تعلیمات کے کئی حصے ہیں. کچھ حصوں کا دین کی تعلیمات کا ایسا تعلق ہے کہ جو جدید دور اور ادوار کی تبدیلی سے تبدیل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. گویا خداوند متعال نے ان اجزاء دین کے ان اجزاء کو انسانوں کی تغیرات کے اوپر متغیر قرار دیا ہے. مثال کے طور پر اگر یوں ہی میں اوپر سے بیٹھ کر نظر دوڑاؤں کہ کتنے لوگوں نے کتنے رنگوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں, تو کافی رنگ تو اسی چھوٹی سی جگہ کے اندر ہیں, تو کیا خدا تعالیٰ نے دین مبین کے اندر یہ طے کیا ہے کہ سب نے سفید رنگ کا لباس پہننا ہے؟ نہیں, آزادی دی ہے, کسی بھی قسم کا لباس پہنا جا سکتا ہے کسی بھی رنگ کا. تو کیا اس کی کسی شیپ کو خدا تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ جو لباس پہنا جائے گا اس کی شیپ کیا ہوگی؟ نہیں, یہ بھی طے نہیں کیا, اس کو آپ کسی بھی رنگ میں کسی بھی شیپ میں پہن سکتے ہیں. اس نے کچھ اصول وضع کیے ہیں کہ لباس کے لیے ساتر ہونا ضروری ہے, بدن کو چھپائے, لباس ایسا لباس نہ ہو کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں کہ کیا پہنا ہوا ہے, جس کو لباس شہرت کہتے ہیں. لباس شہرت نہیں ہونا چاہیے, ایسا مہنگا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کی زندگی میں پیسے کی نمائش نظر آئے, اتنا فقیرانہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو تعجب کریں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. پاک ہونا چاہیے, ساتر ہونا چاہیے, لباس شہرت نہیں ہونا چاہیے. یہ خدا نے مطالعہ کے بنیادی اصول تھے. اس کے بعد رنگ کیسا ہو, کس شیپ کا ہو, اس کو خدا نے مطالعہ نے چھوڑ دیا, ان حصوں کو چھوڑ دیا, لیکن کچھ حصوں کے اوپر اصرار کیا کہ نہیں, یہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہوں یہ متغیر نہیں ہو سکتے. وہ کیا متغیر نہیں ہو سکتے؟ مثال کے طور پر سچ بولنا چاہیے. اب لباس کے رنگ کی طرح سچ بولنے کو قرار نہیں دیا, کہا کہ نہیں, سچائی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر نشے کا استعمال نہیں ہو سکتا, دین مبین کے اندر منع ہے. لباس کے رنگ کی طرح, لباس کے شیپ کی طرح اس معاملے کے اوپر متغیر قرار نہیں دیا گیا. کہا کہ نہیں, یہ مستقل ہے, اس میں کوئی تغیر حاصل نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ تو ہم ایک اصول وضع کرتے ہیں. تمام ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی بنیادی ترین فطرت سے ہے, جو انسانی معاشروں کے لیے ضروری ہیں, وہاں پر خداوند متعال نے کسی تبدیلی کو قبول نہیں کیا. وہاں پر کہا کہ نہیں, یہ سب ایک جیسے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر کوئی یہ پوچھے کہ میں روپے میں کماؤں یا ڈالر میں کماؤں, تو دین یہ نہیں کہتا کہ آپ روپے میں کمائیں یا ڈالر میں کمائیں. دین آپ سے کہتا ہے بندوں کے کام آؤ, بندوں کے کام آؤ, ہمدردی دکھاؤ, انفاق کرو. روپے میں کماؤ یا ڈالر میں کماؤ, پاؤنڈ میں کماؤ, یورو میں کماؤ, اس سے خدا کو کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں, اس سے سروکار ہے کہ حلال کماؤ. تو جو بنیادی ترین فطریات ہیں ان کے اوپر خداوند متعال نے تعلیمات دی ہیں, اور وہ بھی کئی لیئرز کے اندر ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین کی تعلیمات میں غور کرتا ہے تو کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے. میں انتہائی تیزی کے ساتھ دین کی تعلیمات میں, جو میں لیئرز کا جملہ آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں, دو دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں, اس کی تشریح ذرا سے عرض کروں گا اور انشاءاللہ دوسرے سوال کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نماز کے اندر آپ مستحبات پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کو اجازت ہے، نہ مستحبات کو آپ انجام دیں یا نہ دیں آپ کو اجازت ہے. مثال کے طور پر قنوت مستحب ہے، دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد قنوت پڑھنا رکوع سے پہلے مستحب ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے نہ پڑھیے، اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے، بالکل نماز ہو سکتی ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ متغیر ہے. لیکن حمد و سورہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس میں کوئی تغیر قبول نہیں کیا گیا. عربی میں پڑھیں یا کسی اور زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز کے بنیادی اراکین وہ عربی میں پڑھنے پڑیں گے، اس کو قبول نہیں کیا گیا. اچھا، ہم انسان زیادہ سے زیادہ معمولاً یہی سب دیکھ پاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو نماز آپ نے پڑھی اس میں کچھ چیزیں متغیر تھیں، کچھ چیزیں مستقل تھیں، اس کے پیچھے ایک اور مستقل عنصر ہے، وہ کیا ہے؟ بندگی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ ہاں، بندگی کرنی ہے. یہ لیئرز کا نظام ہے. اس بندگی سے پیچھے بھی ایک اور مستقل حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے کہ خدا خالق ہے اور میں مخلوق ہوں. اب ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اس میں پھنسے رہ گئے ہیں کہ ظاہر میں کیا ہونا ہے اور پیچھے جو دو لیئرز ہیں ان دو لیئرز کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی. پہلی لیئر کا تعلق عقائد سے ہے، دوسری لیئر کا تعلق اخلاقیات سے ہے. پہلے حصے کے اندر یہ طے ہونا ہے کہ میں خالق ہوں یا میں مخلوق ہوں. اگر میں مخلوق ہوں تو میں خود سے ہوں، اتفاقاً خلق ہوں یا منصوبے کے تحت خلق ہوں، یہ عقائد کا حصہ ہے. بدقسمتی سے ہماری اس پہ توجہ نہیں رہی. دوسرے حصے میں چونکہ میں مخلوق ہوں اور ایک خالق نے مجھے کسی منصوبے کے تحت خلق کیا ہے، تو میری کامیابی کس میں ہے؟ بندگی میں ہے یا اپنی منمانی میں ہے؟ بندگی میں ہے. اس کو بھی ہم نے بلا دیا. تیسرے لیئر کے اندر گفتگو آئی مجھے کہ چونکہ بندگی میرے لیے ہدف ہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ خدا نے کہا نہیں پڑھو، اقیم الصلاۃ. ہماری دینی معلومات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہماری دینی معلومات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے انہیں ہم کنونس نہیں کر پا رہے کہ کیوں عمل نہ کریں، اور جو دین پر عمل کر رہے ہیں وہ زیادہ تر دین کا فائدہ نہیں دکھا پا رہے ہیں، وہ دین کا فائدہ نہیں دکھا پا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک عمومی شکایت آپ نے یقیناً اپنے معاشرے کے اندر سنی ہوگی، وہ یہ کہ میں فلاں آدمی سے ملا، وہ پنج وقت نمازی پڑھ اور پرہیزگار، اور اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. آپ نے یقیناً یہ جملہ بہت دفعہ سنا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو دین کے بارے میں ہے وہ اس سامنے کی لیئر سے پیچھے نہیں جا پا رہی. نماز، اس کے پیچھے بندگی، بندگی کے پیچھے خالق اور مخلوق کا رشتہ، وہاں تک بات نہیں جا رہی ہماری. ہم اسی میں قید ہو گئے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور اگر پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لی اور معاملہ ختم ہو گیا، بعد میں آزادی ہے، اور نہیں پڑھنی کسی نے تو نہیں پڑھنی، معاملہ ویسے ہی اس کا ختم ہو گیا. یہ بہت بڑی ہماری مشکل ہے. اور جو دین کی بقا ہے پوسٹ ماڈرن زمانے کے اندر، وہ اس سے ہے کہ یہ دین پیچھے تک جائے گا. انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، بنیادی سوال اس کے سامنے رہے گا یہ خالق ہے یا مخلوق ہے. اگر مخلوق ہے، بندگی کرنی ہے یا بندگی نہیں کرنی ہے، یہ سب سوال اس کے سامنے رہیں گے. اور دین اسی کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو تبدیل کرتا ہے. اور بس اس سلسلے میں ایک آخری جملہ اور عرض کرتا چلوں، ایک آخری مطلب وہ یہ کہ آج کے زمانے میں جو مغربی دنیا کے اندر بہت بڑی مشکل آ گئی ہے وہ یہ کہ وہ دین سے تھک کر بے دینی پر آئے، اور اب بے دینی سے تھکنے کے بعد نہیں جانتے کہ اب جانا کہاں پر ہے. ان کے ساتھ جو بہت بڑی مشکل آ گئی ہے وہ یہ کہ پہلے وہ کئی سو سال تک دین کا نام لیتے رہے، اور بدقسمتی سے ایسا دین تھا جس نے چلنا نہیں تھا، اس کے بعد دین سے بھاگ کر بے دینی میں پناہ لی، اور اب نہیں معلوم کہ اب کس چیز میں پناہ لینی ہے. لہٰذا زندگی کے چند سال گزارنے کے بعد ان کے سامنے یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ زندگی کا ہدف رہے گا کیا. بہرحال یہ وہاں کی ایک مشکل ہے، ہمارا اس سے تعلق کم ہے. ہم دوسرے موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ دین کا اثر کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، دین کا اثر کیوں نہیں ہو رہا لوگوں کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. کئی اسباب ہو سکتے ہیں. شہید متاری نے ایک انتہائی نفیس مختصر سی کتاب لکھی تھی، مغربی دنیا میں مادہ پرستی کے اسباب کے اوپر، یہ جو مغربی دنیا ہے اس کے اندر مادہ پرستی کیوں پھیل گئی ہے. وہ کتاب اس لحاظ سے اچھی ہے کہ وہ 30-40 سال پہلے لکھی گئی تھی جب مشرقی دنیا کے اندر مادہ پرستی اتنی نہیں پھیلی تھی. تو اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دیکھیے اب جو مشرقی دنیا میں مادہ پرستی پھیل گئی ہے اس کا کیا سبب ہے، تو بہت اچھا مقایسہ کر سکتا ہے وہ کہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے، دین ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا ہے. یعنی میں کبھی کبھی حساب لگاتا ہوں تو کراچی کے اندر 3-4 لاکھ مجلسیں ہر سال ہوتی ہیں یہاں پہ، اور اثر مفقود ہوتا جا رہا ہے، اثر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی چند وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. بہت بڑا ایک معاملہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے دین کا جس طرح تجربہ ہونا چاہیے وہ تجربہ نہیں کیا ہوا. اس کا ایک مقدمہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. آپ نے اور ہم نے کہیں نہ کہیں اسکول اور کالج کے زمانوں میں سائنس پڑھی ہوگی، اور اس میں ہم لوگ مختلف سائنس کے لاز پڑھا کرتے تھے. مجھے یاد ہے آج تک چارلز لا، بوائز لا، پتہ نہیں آئنسٹائن کے کون کون سے لاز یہ لوگ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، یا پتہ نہیں وہ لینسز کے ریفلیکشن کے لاز اور یہ اور وہ. ان میں سے کتنوں پر ہمارا یقین تھا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم میں جو مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے، اچھے کالجوں میں پڑھنے والے بچے بھی زیادہ تر رٹا کرتے تھے، کچھ لٹرلی رٹا کرتے تھے اور کچھ لوگ ایک اور سینس میں رٹ لیتے تھے. بلیف نہیں تھا، بلیف نہیں تھا، یقین کیوں نہیں تھا ہمیں؟ یعنی میرا اپنا ایک خیال ہے، میں کراچی کے ایک اچھے کالج میں پڑھا کرتا تھا، دہلی کالج اس زمانے بہت مشہور تھا، اور اس کلاس میں بھی شاید 70-80 کی کلاس میں 3-4 بچے ایسے ہوتے ہوں گے جن کو ان قوانین کے اوپر یقین تھا. اچھا کیوں ایسا ہے؟ انسان جب تک کسی چیز کے تجربے سے نہیں گزرتا اس کا یقین اس کے دل میں سرایت نہیں کرتا، دل میں یقین سرایت نہیں کرتا. مثلاً آپ نے یقیناً بہت سارے لوگوں کو احتیاطیں بتاتے سنا ہوگا کہ بھئی اس معاملے میں یہ احتیاط کر لو، اس معاملے میں وہ احتیاط کر لو. اچھا جو ذرا جوان ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ان احتیاطی فارمولوں کو سن سن کے چڑتا رہتا ہے، چڑتا رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہر وقت احتیاط احتیاط احتیاط. اچھا لیکن جو عمر رسیدہ ہوتا ہے وہ ان احتیاطوں کے نہ کرنے کے نتیجے میں کچھ سزائیں اٹھا چکا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ تجربے ایسے ہو چکے ہوتے ہیں جس میں اس نے وہ احتیاط نہیں کی اور کسی معاملے سے گزرا. مثال کے طور پر اگر کسی نے بے احتیاطی میں گاڑی کھلی چھوڑ دی ہو اور اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہو تو اگلی دفعہ کتنا امکان ہے کہ گاڑی کھلی چھوڑ کے جائے گا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ایکسٹرا کیئر اس بات کی کرے گا کہ گاڑی میری کھلی نہ رہ گئی ہو، چونکہ ایک دفعہ گاڑی غائب ہو چکی ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگ سنے پہ کم اور تجربے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، محمد والے محمد وعجل. تو ہم سب کے ساتھ یہ ہے، اور جو ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے دینی تجربے کرنا تقریباً بند کر دیے ہیں، دینی تجربے کرنا بند کر دیے. میں تجربے کی دنیا سے، دینی تجربوں کی دنیا سے ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد، صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہ. 1996 میں نے ایران چھوڑ کر پاکستان آ رہا تھا، اور یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. جو طالب علم ملک سے باہر کہیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ عرصے رہنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ قم سے آ رہے ہوں چاہے وہ امریکہ سے آ رہے ہوں، وہ ٹائم بہت سخت ٹائم ہوتا ہے، بڑا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، خاص کر اگر ہماری طرح کوئی 12 سال کے بعد آ رہا ہو تو بہت بڑی لائف میں چینج ہوتی ہے وہ. تو جب واپس آ رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک دوست نے ہم سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے وہاں پہ جا کے. اور یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہوتا ہے جس کا میرا اپنے خیال ہے کہ شاید کوئی بھی قم میں رہنے والا جواب نہیں دے پائے گا اتنی آسانی سے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے دین سیکھے ہوئے 12 سال ہو گئے مجھے، دین سیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں اب دین کو تجربہ کروں، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ جو دین میں نے 12 سال سیکھا ہے یہ دین فائدہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے. تو اس نے کہا تم تجربہ کیسے کرو گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مثلاً ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ نماز کے بعد جو تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے تحفہ دیا ہے جو بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام پر اور اس کے لیے ایک روایت بیان کرتے ہیں اور روایت یہ ہے کہ بی بی تشریف لائیں اور اللہ کے رسول سے ایک خادمہ کا مطالبہ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسی کوئی عبادت نہ بتاؤں جو اس خادمہ سے بڑھ کر کارآمد. اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ تسبیح عنایت فرمائی. تو میں نے یہ سوچا کہ خادمہ کے مطالبے میں اور تسبیح دینے میں کوئی تعلق تو ہونا چاہیے. یعنی اگر بیوی نے کہا کہ خادمہ دی جائے تو خادمہ کیوں دی جائے؟ کام کرنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے, کام میں کوئی شریک ہو جائے تو کام آدھا ہو جائے گا, تھکاوٹ کم ہوگی. پھر میری سمجھ میں ایک بات آئی مجھے کہ کیا تسبیح کا کوئی اثر تھکاوٹ کو دور کرنے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کام کے آسان ہونے میں, چلیے تھکاوٹ تو اثر ہے کام کے بعد کا, کام کا آسان ہو جانا اس سے بھی پہلے ہے, تو تسبیح یا تو تھکاوٹ ہونے کے بعد تھکاوٹ دور کرے یا مشکل کام کو میرے لیے آسان کرے. دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے, یا اثر یا مؤثر کوئی چیز تو ہو اس میں, یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ میں سے, یا ایفیکٹ پہ عمل کرے یا کاز پہ عمل کرے. اور اگر دونوں میں عمل نہیں کر رہی تو پھر بے مورد ہو جائے گی نعوذ باللہ تعالیٰ. تسبیح اس موقع پر اس مطالبے کے جواب میں دینا بے مورد ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول بے مورد کام نہیں کریں گے. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تسبیح واقعاً کام آئے گی یا نہیں آئے گی. اور کیا مثال, اور مثال یہ کہ بھائی اتنے فارمولے ہم نے سنے ہیں دین میں رزق بڑھانے کے. اب میں قم میں بیٹھا ہوں, مجھے ایک اسکالرشپ مل رہا ہے, مجھے رزق کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں کہ گھٹے گا یا بڑھے گا, مجھے وہاں کیا مشکل ہے؟ تو اب میں یہ کروں گا کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا, عام لوگوں کی طرح نوکریاں کروں گا, رزق کمانے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد دیکھوں گا کہ وہ رزق بڑھانے والے نسخے کام آتے ہیں یا نہیں آتے. میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا دینی تجربہ ہوگا. تو مجھے یاد نہیں آتا اس نے مدت پوچھی یا نہیں پوچھی, تو میرا اندازہ یہ تھا کہ 5-10 سال تو لگ ہی جائیں گے تجربے کرتے کرتے. اندازہ انڈرسٹینڈنگ تقریباً یہ تھی میری. 10 سال کے بعد سے مجھے ان تجربوں کا اثر نظر آنا شروع ہوا. اب الحمدللہ رب العالمین 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے. اس 18 سال میں میں نے بہت سارے تجربے کر لیے ہیں دین کے کاموں کے, تجربے کیے. ان تجربوں سے کچھ چیزوں پر دین کے میرا یقین آ گیا, میرا یقین آیا. جو مجھے کمی نظر آ رہی ہے اپنے معاشرے میں وہ یہی نظر آ رہی ہے, ہم دین کے اوپر تجربہ نہیں کر رہے, دین کو منقول لے رہے ہیں. یہ نقل ہوا ہے تو میں لے لیتا ہوں, خود تجربہ کروں گا نہیں. اچھا, کیا نقل کے اوپر اور سننے کے اوپر اعتماد کروں گا؟ وہ بھی چندہ نہیں. اعتراض بھی نہیں کروں گا لیکن بہت زیادہ دل کا اطمینان بھی نہیں ہوگا. تو پھر دین کیسے پھیلے گا, دین کا اثر کیوں ملے گا؟ ایک اور تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اس سلسلے میں جب بھی آپ تجربہ کرنے لگیں کسی مشکوک روایت پر تجربہ نہ کریں, تجربہ ایک ایسے دینی امر پر کریں, ایسے دینی کام پر کریں جس کی سندیت قطعی ہو. کیونکہ اگر سند قطعی نہیں ہے اور آپ مشکوک کام پہ تجربہ کریں گے تو وہ پورا نہ ہو اس سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ پتہ نہیں چلے گا اس کا. تو آپ قطعی ترین سند کے کاموں کے اوپر تجربہ کریں تاکہ آپ کو اس کی اوتھینٹیسٹی پر بعد میں کوئی شک نہ رہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے مثلا ڈائمنڈ کے اوپر کوئی تجربہ کرنا ہے, آپ ڈائمنڈ کے اوپر تجربہ کرتے رہے 1-2 سال, اور 2 سال بعد آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ڈائمنڈ ہے بھی یا نہیں ہے, تو یہ تجربہ اچھا تجربہ نہیں ہے, یہ تجربہ بیکار ہے. آپ کو تجربہ شروع کرنے سے پہلے یہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ جو ہاتھ میں ہے یہ ڈائمنڈ ہے یا ڈائمنڈ نہیں ہے. تو اگر آپ دین پہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جو دی موسٹ اوتھینٹک آپ کے پاس ہو اس سے شروع کریں. تو مثال کے طور پر ون آف دی اوتھینٹکس میرے پاس آئیں نماز غفیلہ. نماز غفیلہ اوتھینٹک ہے, گرچہ واجب نہیں ہے نماز, نماز مستحب ہے, لیکن مستحب نمازوں میں کم نمازیں اتنی اوتھینٹک ہیں. مثلا نماز شب اوتھینٹک ہے, نماز شب اوتھینٹک ہے, اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے, قرآنی بیس بھی ہے. فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, ہے تو مستحب لیکن قرآن ایک بیس ہے نماز شب کی. اسی طرح نماز غفیلہ ہے مستحب لیکن اس کی بہت سالڈ بیس ہے روایات کے اندر, اتنی سالڈ ہے کہ اس کے اوپر نہیں معلوم کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں, اور خاص کر مولا چوتھے امام سے اس کی کئی روایات موجود ہیں. درود بھیجے گا ان کی ذات کے اوپر, صلی علی محمد علی محمد. میں نے کہیں پر ایک اور اوتھینٹک روایت میں پڑھا کہ جب بھی دین کے لیے کوئی کام کرو, کوئی ذکر, کوئی ورد, کوئی نماز, کوئی عمل, تو 360 دن تک کرو, 360 دن تک. اور اس روایت کے اندر اس طریقے سے لکھا تھا کہ تمہارے بدن کے اندر کچھ رگیں ہیں جن کی تعداد 360 ہے, جب تک کسی عمل کو 360 دن تک نہیں کرو گے اس عمل کا اثر تمہارے وجود کے اوپر نہیں آئے گا. اب ظاہر ہے کہ بدن کی رگوں کا مطلب یہ خون کی رگیں نہیں ہوگا, نروس سسٹم نہیں ہوگا, بدن کی رگوں کا مطلب وجود کے کچھ اور رگیں ہوں گی جس کو ابھی میں یہاں کیا بیان کر پاؤں. تو آپ مثال کے طور پر نماز غفیلہ کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں, 360 دن سوچیے, 360 دن سوچیں بلا ناغا. اور بعض اوقات لوگ اسی کو سنتے ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں اتنا لمبا کوئی کام کریں گے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب ہم ایڈیسن وغیرہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے 1000 تجربے کیے بلب بنانے کے لیے اور ناکام ہوتا رہا اور پھر بھی ہمت پکڑے رہا. تو کسی نے مثلا بیان کرتے ہیں کہ 1000 تجربے کرنے کے بعد ایڈیسن سے پوچھا کہ بھائی تم نے 1000 تجربے کر لیے ہیں, کیا اب ہمت نہیں ہاری؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, 1000 تجربے کر کے مجھے 1000 وہ راستے پتہ چل گئے جن سے بلب نہیں بنتا, اب مجھے وہ راستہ ڈھونڈنا ہے جس سے بلب بنتا ہے. تو بدقسمتی سے ہم تجربے میں اتنے شدید نہیں ہیں. مثلا اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی 360 دن یہ عمل کرو پھر اس کے بعد اس کا اثر دیکھنا, تو وہ ویسے ہی ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے, کہاں کہاں میں 360 دن کروں گا. اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس شخص پہ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہوئے 1000 دن گزار دیتا ہے کہ میں کہاں 360 دن کروں گا. 360 دن کچھ بھی نہیں ہوتے, 60 سال کی انسان کی زندگی تو ذرا حساب لگائے گا کتنے دن بنتے ہیں, اس میں 360 کی کیا ویلیو ہے. اور مثلا اگر کوئی جوان ہو 20-25 سال 20-22 سال کی اس کی عمر ہو اور وہ دین کے کسی ایک تجربے کو کامیابی سے دیکھ لے, تو ابھی زندگی میں 40 سال اور باقی ہیں, وہ طبیعتاً 40 سال فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے. تو بہت کام ہے. آپ کسی ایک اوتھینٹک چیز کو لے لیجئے, اس کا تجربہ کریں, تجربہ کر لیں, مہارت ہو جائے آپ کو اس میں, کامیابی ہو جائے, تو پھر آپ کا یقین دین کے اوپر کچھ اور ہوگا, اس کے پھر اثرات کچھ اور ہوں گے. البتہ پھر بھی کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں جس سے انسان کی جڑیں تک ہل جاتی ہیں. بہت حوصلہ چاہیے بعض اوقات, مصیبتیں بعض اوقات ایسی آتی ہیں انسانوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں. جو امیر المومنین نے جملہ استعمال کیا تھا, درود بھیجے گا ان کی ذات کرام میں, فرمایا تھا المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مومن راست قامت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, آندھیاں اسے ہلا نہیں سکتی, آندھیاں ہلا نہیں سکتی, پہاڑ کسی آندھی سے نہیں ہلتا. مومن ایسا ایک پہاڑ ہوتا ہے. ہم لوگ معمولاً اتنے مومن نہیں ہیں کہ پہاڑ بنے, ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لکڑی کے درخت کی طرح ہوتے ہیں, دیکھنے میں نہیں ہلتا لیکن جب آندھی آئے گی تو پتہ چلے گا, تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ہلے گا یا نہیں ہلے گا اور گرے گا یا نہیں گرے گا. اور مولا نے مالک اشتر کے لیے یہ کہا تھا کہ مالک اشتر اگر پہاڑ ہوتا تو بہت اونچا پہاڑ ہوتا. یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں دینی تجربے کو اس مضبوطی کے ساتھ انجام دیا کہ ہمیں انہیں ہلا نہیں پاتی تھی. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہم لوگ یا دینی تجربے سے نہیں گزرتے یا گزرتے ہیں تو چھوٹا موٹا کوئی تجربہ کر کے جان چھڑا لیتے ہیں. یا زیادہ تر تو مسموع اور منقول کے اوپر یعنی سنے ہوئے کے اوپر اور بیان ہوئے ہوئے کے اوپر اس کے اوپر گزارا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تقریباً یقین ہے کہ ہم نے اگر 100 لوگوں کو مجلس سنائی ہوتی ہے تو ان میں سے 1-2 نے تجربہ کیا ہوتا ہے, باقی سب مسموع کے اوپر گزار رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے سن لیا اتنا ہی کافی ہے. تو ان کا ایمان اور ان کا یقین بھی اسی سننے کی حد میں ہی ہوتا ہے, دیکھے اور گزرے ہوئے کی حد میں نہیں ہوتا. 3 لیولز انسان کے یقین کے سوچے جا سکتے ہیں. ایک انسان کو کسی بات پہ یقین ہوتا ہے اتنا کہ کسی سے سنا اور یقین کر لیا. ایک دفعہ ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اور اس سننے میں پڑھا بھی شامل ہے, کتاب سے پڑھا اور یقین کر لیا. اب اس یقین کی اس کو عرفاً یقین کہتے ہیں, 100% یہ یقین ہوتا نہیں ہے, اس کو گمان کہہ سکتے ہیں, قوی گمان. ایک دفعہ ہوتا ہے سنتا نہیں ہے, دیکھتا ہے اور مانتا ہے. اب یقین کی جگہ ماننے کے لفظ استعمال کر لیں تو ٹیکنیکلی ہم سیف ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ انسان سنتا ہے یا پڑھتا ہے اور مان لیتا ہے, یہ 1 لیول ہوتا ہے. ایک دفعہ دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے اور مان لیتا ہے, یہ 1 اور لیول ہوتا ہے جو اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. ایک دفعہ خود گزرتا ہے اور سمجھ لیتا ہے اور پھر مانتا ہے. مثلاً 3rd level کو کس سے تعبیر کیا جائے؟ بہت خوبصورت تعبیر ہے جو خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا, خدایا کیف تخلق, تو خلق کیسے کرتا ہے؟ فما اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں لائے؟ کہا میں ایمان لائے ہوں, ولیکن لیتمئن قلبی, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اب یہ جو دل کا اطمینان تھا اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ خدا نے یہ کافی نہیں تھا کہ دکھاتا کہ میں کیسے خلق کرتا ہوں, نہیں, یہ تو حضرت ابراہیم بہت دفعہ دیکھ چکے تھے. خدا نے کیا کیا, ان کو خود خالقیت کے چینل میں قرار دے دیا. خلق تو پھر بھی خدا نے ہی کیا تھا, لیکن ان کو خالقیت کے چینل میں ڈال دیا. کہا 4 پرندوں کو ذبح کرو, ان کے گوشت کا قیمہ کرو اور سب کے قیموں کو ملا دو, اس کے بعد 4 پہاڑیوں پہ رکھو اور 1-1 کو آواز دو, تو 4 کے گوشت اڑے اور ملے اور حضرت ابراہیم کی طرف آئے. تو حضرت ابراہیم نے گویا خالقیت کے چینل میں اپنے آپ کو دیکھ لیا, پھر سمجھ میں آیا کہ خدا خلق کیسے کرتا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں خود گزرتا ہے, خود گزرتا ہے تب دین سمجھ میں آتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا دین مسموع و منقول ہے, یا ہمارا دین بہت زیادہ اچھا ہوا تو دیکھا ہوا ہے, اس سے آگے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر گزریں تو فائدہ اور زیادہ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مختصر سا ایک کام کر سکتے ہیں, دین کے کسی بھی آتھینٹک حکم کو لے لیں, 1 حکم کو لے لیں, اور 1 حکم کو لے کر اس کے اوپر محنت کریں. 360 دن کم سے کم کر لیں, 360 دن محنت کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ کہہ پائیں گے کہ میں اس کے تجربے سے گزر گیا. مثلاً نماز شب کا تجربہ ہے, نماز غفیلہ کا تجربہ ہے, کسی دعا کا تجربہ ہے, ان سب کے تجربوں سے گزریں, تو پھر آپ کے پاس دین کی تعلیمات میں سے کوئی چیز آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے تجربے کرتا ہے تو وہ دین نہیں چاہ رہا ہوتا, اپنے لیے جادو مانگنے لگتا ہے, اپنے لیے جادو مانگنے لگتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندگی کے تجربے سے گزرتا ہے تو وہ سوچتا ہے مجھے کوئی ایسی دعا مل جائے, میں وہ پڑھوں تو جادو کی طرح فلاں کام ہو جائے, جادو ٹونوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. تو مثلاً وہ یہ کہے گا میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں, میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں. تو اس سے کوئی پوچھے کہ آیا خدا کا دین یہ جادو کروانے کے لیے آیا تھا یا خدا کا دین بندے بنانے کے لیے آیا تھا؟ خدا کا دین جادو سکھانے کے لیے نہیں آتا کہ ایک آدمی پتھر کو پھل بنا دے, پھل کو پتھر بنا دے, دیواروں سے خوشبو نکال دے, اس کو وہ دکھا دے, اس کو یہ سنگا دے, اس کے لیے نہیں آتا. خدا کا دین بندے بنانے کے لیے آتا ہے. لوگ اللہ کی بندگی میں سفر کریں, اللہ کی بندگی میں چلیں, اس کے لیے آتا ہے. کوئی ممکن ہے پوچھے بندگی آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بندگی ہوتی ہے تو معاشرہ صحیح ہوتا ہے, لوگوں کو عدل ملتا ہے, عدل ملتا ہے تو ترقی کرتے ہیں, تزکیہ حاصل کرتے ہیں, کمالات کی طرف فارغ ہوتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اب بہت پیچھے رہتی جا رہی ہیں. تو آپ کو اور مجھے جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہم کسی ایک تجربے کو لے لیں اور اس کے اوپر آگے بڑھیں. آخری بات اس سلسلے میں, عمر کے کس حصے تک تجربے کرنا اچھا ہے؟ تو اس میں البیرونی کا بہت خوبصورت ایک مکالمہ ہے. البیرونی بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اور وہ انڈیا بھی آیا ہوا تھا. وہ مر رہا تھا تو ایک موقع پر کوئی عالم وہاں پہنچ گئے. البیرونی بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر مرتے ہوئے دموں پر, ایک عالم وہاں پہنچ گئے. جیسے وہ عالم پہنچے تو البیرونی کہا کہ آپ بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے, مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. تو اس نے کہا کہ مثلاً برخوردار, اب چین سے مر جاؤ, بہت زندگی گزار لی پوچھتے پوچھتے, اب مرتے دموں تو خاموشی سے مر جاؤ. تو البیرونی نے کہا کہ کیا پسند کریں گے آپ, کہ میں جان کے مروں یا جاہل مروں, جان کے مروں یا بغیر جانے مر جاؤں؟ تو اس عالم نے اعتراف کیا کہ ہاں جان کے مرو یہ بہتر ہے. علم گوشت میں وزن نہیں بڑھاتا لیکن روح میں کچھ بڑھاتا ہے. علم اہم ہے, علم ملنا چاہیے. ہم لوگوں کی ایک اور مشکل جو ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہمیں حکمت نہیں مل رہی ہے. انسانوں کی ارواح کو حکمت کی ضرورت ہے جیسے بدن کو غذا کی ضرورت ہے, ہمیں حکمت نہیں مل رہی ہے. بدقسمتی ایک اور یہ ہے کہ وہ حکمت ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے اور ہمیں نہیں مل رہی ہے, یا ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے. مثلا نہج البلاغہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے جس میں حکمت ہی حکمت ہے. قرآن کریم ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے جس میں حکمت ہی حکمت ہے. اگر اس حکمت کو لیں گے ہماری روح سیراب ہوگی, لیکن ہم بدن کی سرابی پر زیادہ مائل ہیں اور روح کی سرابی سے ہمارا تعلق کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو اس بیریئر کو توڑنا پڑے گا, ورنہ ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے. اگر کسی معاشرے میں علم و حکمت نہیں رہتی تو لوگوں کی روحیں مر جاتی ہیں, ارواح مر جاتی ہیں, پھر ترقی نہیں ہوتی. جیسے ڈیڈ باڈی پھر ترقی نہیں کر سکتی چاہے کتنے وٹامن دے دیں آپ اسے. ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. چھ سال کا بچہ بھی مرتا ہے, چھ سال کے بچے کو ڈیڈ باڈی کو بہت سارے وٹامنس دینے سے اب وہ بڑھے گی نہیں کیونکہ ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ارواح مریں ہمیں محنت کرنی ہوگی اور اس کے اوپر کام کریں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ دینی تجربے سے گزریں, سادے دینی تجربے کریں, کمپلیکیٹڈ نہ کریں. مثال کے طور پر ایک سادہ سا دینی تجربہ کیا کریں, کسی ایک خاص وقت کے اوپر دن میں طے کر لیجیے, قرآن کریم کھولیں, چند آیتیں پڑھیں اور اسی کام کو کرتے رہیں, دیکھیں اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. مثلا تسبیح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, نماز غفیل آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان تجربوں سے گزرنا چاہیے ہم سب اور اس کے پھر ہمیں اثرات ملتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا تجربہ ہے, وہ کیا ہے, صبر کریں. قرآن کریم میں دو کلمات ایسے ہیں جس میں شاید ہی کسی اور تیسرے لفظ کے اوپر اتنے وعدے ہوں جتنا ان دو کے اوپر ہیں. دو کلمے ایسے ہیں جن پہ سارے وعدے ہوتے ہیں. فرشتے کب آتے ہیں, پتہ نہیں خدا کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. کن چیزوں پر؟ دو چیزوں پر, صبر پر اور تقویٰ پر, بس دو پر. اس پہ پوری کائنات کو خدا گھما دیتا ہے, صبر پہ اور تقویٰ پر. تو ایک بہت بڑا تجربہ صبر کا تجربہ ہے. انسان صبر کو آزمائے کہ صبر کرنے سے ہوتا کیا ہے. آخر اتنے وعدے دیے گئے, اتنے وعدے دیے گئے, کچھ تو ہوگا اس کے اندر. تو جیسے کسی پوزیشن میں پھنسے اپنے آپ سے کیا, اگر میں صابر ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تو وہ کر کے دکھائے, اس تجربے سے گزار لے اپنے آپ کو. تو اس میں کیا ہوگا, اس کو پتہ چلے گا کہ صبر سے ہوتا کیا ہے. آخر قرآن کریم اتنے وعدے کرتا ہے. اور ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کربلا کی جنگ اہل بیت نے جیتی ہے اس کا ایک بہت بڑا عنصر صبر ہے. اگر نہ کہیں کہ سب سے بڑا عنصر ہی یہی ہے, لیکن بہرحال کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عنصر صبر تھا. یہ جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی تھی. اصل یہ جنگ ہم سب کو معلوم ہے, یہ جنگ لشکر کی جنگ تھی بھی نہیں. سید الشہداء نے اپنی حکمت عملی میں کچھ جگہوں پر لشکروں کو دعوت دی ہے. بصرہ خط بھیجا ہے, مدینہ خط بھیجا ہے, خطوط امام نے کئی جگہ بھیجے ہیں, لیکن خطوط کا اسٹائل یہ نہیں ہے جیسے کوئی جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے. وہ اسٹائل نہیں ہے. اسٹائل بہت ہی منتخب لوگوں کو جمع کرنے کا ہے. ہم سب جانتے ہیں جب تمام طرف سے اطراف سے نا امید ہو گئے ظاہری طور پر, امام کے اصحاب جو تھے تو امام سے درخواست کی کہ آپ بھی اپنے کسی ماننے والے کو بلائیں، تو انہوں نے حضرت حبیب کو بلایا. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس وقت بھی دو چار لوگوں کو اور بھی بلانا چاہتے تو شاید آ جاتے. لیکن امام کی جستجو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے لشکر جمع کرنے پہ نہیں ہے، امام کی جستجو منتخب افراد جمع کرنے پر ہے. کس اسکیل پر، کس پیرامیٹر پہ، کس کو جمع کر رہے تھے، کس کو چھوڑ رہے تھے، یہ بہت سخت ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ ہم یہ کام شاید کبھی نہیں کر پائیں گے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ امام کس پیرامیٹر پر کسی کو بلا رہے تھے اور کسی کو جانے کو کہہ رہے تھے. لیکن ایک، پھر وہی عرض کروں گا، ایک شاید صبر تھا. امام کسی بے صبرے کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے تھے، چونکہ اگر ایک بھی بے صبرا ہوتا تو وہ کسی موقع پر ضعف دکھاتا، اپنی کمزوری دکھا دیتا، اور امام کے لشکر میں کسی نے بھی کمزوری نہیں دکھائی. اس کا مطلب ہے سب صابر تو تھے کم از کم، اور بھی ہوں گے یقیناً، بہت سارے پیرامیٹرز ہوں گے جس پہ امام نے جمع کیا ہوگا. ایک صبر نہیں ہوگا، لیکن ایک کم سے کم صبر تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص صابر ہو تو شاید اگلے امام کے لشکر میں بھی چلا جائے گا. صابر جا رہے ہیں، یعنی جو امام پچھلا تجربہ کربلا کا ہے وہی دکھایا کہ صابرین کو سید الشہداء نے جمع کیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اگلے امام کے لشکر میں جانا چاہتا ہے تو کم از کم ایک صفت جو اس کو چاہیے ہوگی وہ صبر ہوگی، اس کے بغیر جانا مشکل پڑ جائے گی ہمیں. تو صبر بہت بڑی صفت ہے، اس سے بڑھ کر کیا صفت ہوگی؟ یعنی اس کائنات میں کربلا سے بڑھ کر تو کوئی غمناک واقعہ نہیں ہے، کوئی غم انگیز واقعہ پوری کائنات کے اندر کربلا سے بڑھ کے نہیں ہے. جس واقعے کے غم میں 14 معصومین میں 13 روئے ہوں، اور جس واقعے کے غم میں تمام انبیاء نے نوحہ کیا ہو، گریا کیا ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی جمع کرے کربلا کے واقعے کو اور یہ سوچے کربلا کے واقعے میں جو غم انگیز ترین واقعہ ہے، سب سے زیادہ غمناک واقعہ کون سا ہے اس واقعے کے اندر، تو ہم پھر میں عرض کروں گا، ہم لوگ ظاہر کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں کہ ہم اس بات کو جج کر سکیں کون سا واقعہ سب سے زیادہ غمناک تھا. لیکن کچھ روایات ساتھ مل جاتی ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ وقت تھا جب سید الشہداء آخری الوداع کے لیے آئے تھے. ہم میں سے شاید سب نے کبھی نہ کبھی الوداع کا تجربہ کیا ہوگا. نہیں معلوم آپ نے اپنی زندگی میں آخری دفعہ الوداع کا تجربہ کب کیا ہے. مثلا کبھی کوئی وقت آتا ہے جب انسان اپنے کسی بچے کو بھیج رہا ہوتا ہے کہیں، تو یہ ایک الوداع کا تجربہ ہوتا ہے. یا مثلا اپنے ماں باپ کی قبر سے علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے جسد سے علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، شاید الوداع کا تجربہ ہوتا ہے. لیکن کیا وہ تجربہ ہوگا جب سید الشہداء آخری الوداع کے لیے خیمے میں آئے ہوں گے؟ ہم لوگ شمار نہیں کر پائیں گے. بیویوں کو پتا تھا کہ حسین نہیں ہوں گے تو کیا ہونے والا ہے، سب بیویوں کو پتا. تنیو بھیا شیطانی درندوں سے کم نہیں تھے. لشکر شام اندھے ترین افراد پہ مشتمل تھا. بیویوں کو پتا تھا کہ شمر جیسے لوگ کے نزدیک تقدس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان سب کو پتا تھا کہ ایک دفعہ حسین دنیا سے گئے، اس کے بعد ظلم و جبر کے دروازے کھل جائیں گے. بچے علیحدہ پریشان تھے کہ جس کو ہم سہارا کہہ رہے تھے باپ کے جانے کے بعد، سارے یتیم امام حسین کے چاروں طرف جمع ہو گئے. ہم لوگوں کے لیے اس دو طرف کے غم کو سمجھنا بہت مشکل ہے. مثلا میں خود مصائب جب پڑھ رہا ہوتا ہوں، ہم لوگ جب امام حسین علی اکبر کو الوداع کہہ رہے تھے، اس مرحلے کے مصائب کو پڑھتے ہیں تو زیادہ تر امام حسین کی طرف سے پڑھتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو الوداع کر رہا تھا. کچھ عرصے پہلے میرے دل میں آیا کہ کاش کوئی علی اکبر کی طرف سے مسائل پڑھ کے دیکھے کہ یہ جوان کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے باپ پہ بچیاں چلیں گی. تو وہ مسائل کی دنیا ہی کچھ اور ہوگی. پھر تبھی میں کہوں گا کہ کبھی ہم امام کی آخری الوداع کو بیویوں کی طرف سے پڑھتے ہیں, کبھی بچوں کی طرف سے پڑھتے ہیں, کاش کوئی حسین کی طرف سے پڑھے کہ امام اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے, یتیموں کو دیکھ رہے ہوں گے. اپنے اندر جسارت نہیں کروں گا لیکن میں کہوں کہ وہ سکینہ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی میری پیاری سی بچی کو تماشے لگیں گے. اس حساس موقع پر امام حسین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا, بی بی صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین. وسيعلم الذين ظلموا اي يوم انقلب ينقلب. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا, ہمارے غموں کو, ہماری مشکلوں کو تو جانتا ہے پاک پروردگار, تجھے سید الشہداء کا واسطہ, ان غموں کا کوئی علاج فرما دے, ان مشکلات کو دور فرما. اے پاک پروردگار, جو مظلومیت کے عالم میں بچے شہید ہو رہے ہیں, جوان بوڑھے شہید ہو رہے ہیں, پاک پروردگار ان شہادتوں کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. امام کے نام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم سید محمد علی زیدی ابن سید علی حیدر زیدی اور آپ اپنے ہمارے تمام مرحومین علماء اور فقہ شہداء سب کو شامل فرمائیے. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے.